الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين اگرچہ تقریباً چار ہفتے کا وقفہ ہو گیا ہے تاہم مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگا کہ 26 مارچ کے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کے خطاب جمعہ کی جو رپورٹنگ اخبارات میں ہوئی تھی اس میں دو باتیں بہت نمایاں طور پر تھیں. ایک یہ کہ اسلام پریشر پالیٹکس کی نہیں بلکہ پاور پالیٹکس کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ میں کسی بھی خالص دینی اور مذہبی محاذ میں شریک نہیں ہوں گا. ان دونوں باتوں کا مخاطب اصل میں میں تھا اور میری تنظیم تھی، اس لیے کہ ہم نے ایک مہم شروع کی تھی ایک متحدہ دینی محاذ کے لیے. بہرحال ہم نے خط لکھا انہیں 6 اپریل کو کہ آپ کے یہ رپورٹنگ ہوئی ہے اخبارات میں، آیا یہ دونوں باتیں صحیح رپورٹ ہوئی ہیں یا ان میں کوئی کمی بیشی ہے؟ اگر صحیح ہے تو ہمیں ذرا توثیق آپ کر دیجئے تاکہ ہم آئندہ پھر آپ کا وقت ضائع نہ کریں نہ اپنا وقت ضائع کریں، سلسلہ جنبانی کریں، ملاقاتیں کریں، جائیں آئیں، کیا فائدہ؟ آپ کا فیصلہ ہے تو ٹھیک. تاحال اس خط کا جواب ندارد آیا نہیں ہے، اگرچہ 2 مرتبہ ہم نے یاد دہانی بھی کرائی ہے. بہرحال یہ جو خاموشی ہے اسے میں توثیق کے معنی میں لے رہا ہوں کہ انہوں نے تردید نہیں کی اخبارات میں جو بات شائع ہوئی ہے وہ صحیح ہے. وہ جو خط میں نے انہیں لکھا تھا وہ ندائے خلافت کے پچھلی اشاعت میں شائع ہو بھی چکا ہے. بہرحال ان دو باتوں میں سے جہاں تک جو دوسری بات کا تعلق ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ اس میں مختار ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار انہیں حاصل ہے. وہ جو بھی رخ اختیار کرنا چاہیں اپنی سیاست کا یا اپنی دینی مسائل کا، اس کا فیصلہ انہی کو کرنا ہے. وہ کسی خالص مذہبی اور دینی اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے، صحیح ہے. البتہ جہاں تک پہلی بات ہے کہ اسلام پریشر پالیٹکس کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ پاور پالیٹکس کی تعلیم دیتا، یہ بات چونکہ علمی ہے اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے، اس میں کس حد تک صحت ہے اور کس حد تک سقم ہے اور غلطی ہے اس کو واضح کیا جائے. اس کے لیے تھوڑا سا مزید پس منظر بھی آپ کے سامنے آ جائے. آپ کو یاد ہوگا میرا جو خطاب جمعہ تھا جو میں نے ذرا طویل خطاب کیا تھا 15 جنوری کو، رمضان مبارک کے دوران اضافی وقت لے کر تقریباً 2 گھنٹے کا خطاب تھا. اس میں میں نے جو موجودہ برسر اقتدار ٹیم ہے, بلکہ کہنا چاہیے جو موجودہ برسر اقتدار خاندان ہے پاکستان میں, ان کے بارے میں شدید اپنی مایوسی کا اظہار کیا تھا کہ نفاذ شریعت کے ضمن میں اور انسداد سود کے ضمن میں ان سے بالکل مایوس ہوں. جو بھی امیدیں کچھ وابستہ ہوئی تھیں جب 3 فروری 1997 کے انتخابات کے نتائج سامنے آئے تھے, 14 فروری کو پھر میں نے اسی جگہ ایک مفصل تقریر کی تھی. بہرحال اس کو ایک طویل داستان ہے. اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 15 جنوری اس سال کی جو تھی اس میں اعلان کر دیا تھا کہ مجھے اب ان سے کوئی توقع نہیں. چند ہی دن کے بعد قرآن اکیڈمی میں اخباری رپورٹرز کو ایک افطار پارٹی پر بلایا گیا, وہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اور وہاں میں نے کہا کہ اب تو اگر کوئی امید ہے تو صرف اس بات سے ہو سکتی ہے کہ دینی جماعتیں متفق اور متحد ہو کر ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے دباؤ ڈالیں اور پاور پالیٹکس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں اور صرف یہ کہ دین کی کے نفاذ, شریعت کے نفاذ, امر بالمعروف نے ان منکر کے لیے دباؤ حکومت کے اوپر مل جل کر ڈالیں تو اس سے کوئی امید ہے کہ شاید کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے. وہاں جو رپورٹرز بذات موجود تھے انہوں نے کہا کہ پھر یہ کام آپ خود کیوں نہیں کرتے. میں نے عرض بھی کیا کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے, میری تنظیم بھی چھوٹی ہے, کوئی ذرا بڑی شخصیت ہو, قداور ہو, اس کی کچھ سیاسی حیثیت بھی ہو, کوئی دینی حیثیت بھی مسلم ہو اس کی, وہ اگر اس کا بیڑا اٹھائے تو بہتر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال مجھے ان حضرات نے ذج کر کے, خاص طور پر خورشید احمد گیلانی صاحب جو ہمارے ہاں کے جو محفلیں ہوتی ہیں اس کے بڑے ایک یعنی پاپولر مقدر بھی ہیں, پھر یہ کہ مستقل نوائے وقت میں ان کے مضامین چھپتے ہیں, انہوں نے مجھے کارنر کر دیا کہ جب یہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب خیر کی اگر کوئی امید ہے تو صرف اس راستے سے ہے, اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے. گویا کہ وہ بال میرے کورٹ میں آ گئی ہے. اس پر جو ہم نے عمل شروع کیا تو آپ کو یاد ہوگا 2 اشتہارات ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کر نمایاں انداز میں پاکستان کے تمام قومی اخبارات میں شائع کیے, جن میں توجہ دلائی لوگوں کو کہ جو صورتحال ہے, خاص طور پر یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, خود سوزیاں ہو رہی ہیں, جو حالات اس ملک کے ہیں, کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ کہیں کسی بڑے عذاب الہی کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسنے والا نہ ہو, تو کیا ہم ننگ سانی کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے اپنے طریقہ کار پر؟ اور یہ کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ کشاکش اقتدار سے بالکل کنارہ کش ہو کر دینی جماعتیں جو ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے مطابق ولتکن منکم امتی یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, اس پر عمل پیرا ہوں, اور نہیں عن المنکر جو آخری شے ہے اس کی, اس کے ضمن میں جب تک طاقت کافی نہ ہو تو بہرحال زبان سے جو بھی ہمارے پاس مسائل و ذرائع ہیں بدی سے روکے, لیکن جب طاقت کافی ہو جائے تو میدان میں آئے اور بدی کو روکے طاقت. یہ میں نے اشتہار شائع کیا کہ اس پر غور کریں, سوچیں. دوسرا اشتہار شائع کیا کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے دین کے لیے اس ملک میں, خلوص اپنی جگہ, محنت اپنی جگہ, لیکن یہ کہ وہ عام طور پر 2 طرح پر لوگوں نے کام کیا, یا الیکشن میں حصہ لیا اس امید میں کہ اگر ہمیں لوگ ووٹ دے دیں گے تو ہم اختیار میں اقتدار کی جگہ پر پہنچ جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے, یا پھر یہ ہے کہ کسی ناپسندیدہ حکمران کو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سیکولر عناصر کے ساتھ مل کر تحریکیں چلائی گئی. یہ 2 کام کی ہیں آج تک تمام دینی جماعتوں نے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے 50 برس کا وہ تقریباً 0 سے کچھ ہی اوپر ہوگا. لیکن اب وقت آ گیا کہ غور کریں کہ منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا تو پھر ملاقاتوں کا آغاز کیا, قاضی صاحب سے میں نے ملنا چاہا, قاضی حسین احمد صاحب امیر جماعت اسلامی سے, تو انہوں نے کرم فرمایا کہ خود تشریف لے آئے, لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اتحادوں کی سیاست سے ہم مایوس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک فیصلہ ہے انسان کا, ایک جماعت کا, اسی طرح امیر تنظیم الاخوان محمد اکرم عوان صاحب سے میں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو وہ بھی خود تشریف لے آئے، انہوں نے کرم فرمایا، انہوں نے تائید کی کہ بات صحیح ہے، اس کے اوپر غور ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں مزید جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے۔ اسی طرح میں نے طاہر القادری صاحب سے بھی ملاقات کی خواہش کی، اور ظاہر بات ہے وہ اسی ملک میں اسی شہر میں بستے ہیں تو وہ اشتہارات بھی ان کی نگاہوں سے گزرے ہوں گے۔ پھر بھی ہم نے اس ملاقات کے لیے جو خط لکھا اس میں ساتھ ہی ان اشتہارات کی کاپیز بھی دے دی کہ یہ پس منظر ہے جس میں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بڑا اکرام فرمایا، بہت محبت سے ملے، اور یہ کہ بحثیت مجموعی تائید کی کہ بات صحیح ہے بات درست ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو ذرا وسیع تر حلقے میں اس میں مشاورت ہونی چاہیے، ابھی کوئی اقدام نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ ابھی ہم نے یہ سمجھا کہ اس وقت کیونکہ ابھی وہ پاکستان عوامی اتحاد توڑ پھوڑ کے اندر ابھی تھا، اس پروسیس میں تھا شکست و ریخت کی، تو وہ شاید اس میں وقت چاہتے ہیں کہ اس سے وہ پوری طریقے سے باہر نکل آئیں، یا کسی ایک طرف جو ہے وہ کسی کروٹ پور بیٹھ جائے تو پھر وہ کوئی فیصلہ کریں۔ بہرحال لیکن یہ کہ ہم یہ امید لے کر آئے کہ وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ پھر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا منہاج محمدی کانفرنسوں کا، کہ پہلے یہ کہ لوگوں کو توجہ دی جائے، غور و فکر کرنے والے لوگ، دینی عمائد جو ہیں، دینی جماعتوں کی قیادتیں ہیں، کہ وہ اس ایشو پر غور کریں کہ منہاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا۔ اس لیے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا، پھر حضور کا ذکر ہوا، سورہ مائدہ کا ساتواں رکوع ہے یہ، اور پھر فرمایا لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت معین کی، ایک منہاج معین کیا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ دین پہ تمام انبیاء و رسول کا ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے دین میں تو کچھ فرق نہیں ہے، دین تو سب کا اسلام تھا۔ ہاذہ امتکم امۃ واحدہ، قرآن مجید میں آیا بار بار، یہ تمام جو انبیاء و رسول ہیں یہ تمہاری ایک امت واحدہ ہے، ایک ہی امت ہے، لیکن ہاں شریعتیں مختلف ہیں، شریعت موسوی اور ہے، شریعت محمدی اور ہے، اس میں فرق ہے۔ اسی طرح منہاج بھی مختلف ہے، اس منہاج محمدی پر ہمیں اپنے لینسز کو مرکوز کر دینا چاہیے کہ ہم غور کریں منہاج محمدی کیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ایک ہمیں ملتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تو بڑی صریح قول ہے، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طور پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ پہلا حصہ بھی امت کا خلافت علی منہاج النبوت تھا، حدود کے بعد فوراً خلافت علی منہاج النبوت، اور آخری حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوت کا ہونا ہے، جس کی خبریں حضور نے دی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ پہلا حصہ جس طور سے وجود میں آیا تھا اسی طور سے آخری بھی آئے گا، کسی اور طریقے کار پر عمل پیرا ہو کر نہیں ہو سکتا، گویا کہ منہاج محمدی ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو پہلے ہم توجہ کو مرکوز کریں کہ منہاج محمدی کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پھر یہ کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا، 21 فروری کو پہلی کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں، پھر 28 فروری کو ہوئی پشاور میں، پھر 7 مارچ کو ہوئی فیصل آباد میں، پھر 14 مارچ کو ہوئی کراچی میں، پھر 21 مارچ کو ہوئی لاہور میں۔ 5 یہ کانفرنسیں ہم نے کی اللہ کے فضل و کرم سے۔ لاہور کی اس کانفرنس کے لیے ہم نے طاہر القادری صاحب کو بھی دعوت دی، پس منظر میں بیان کر چکا ہوں، اجمالاً انہوں نے تائید کی تھی، اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ اس دعوت نامے کے ساتھ بھی ہم نے پھر وہ اشتہارات بھی بھیج دیا کہ پس منظر یہ ہے، واضح ہو جائے کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ کشاکش اقتدار سے کنارہ کش ہونا، یہ تو اس کا پہلا جملہ ہے، اس سے کنارہ کش ہو کر اور دعوت الی الخیر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی کوشش اور جدوجہد کرنی ہے، جس کا کہ منتہا جو ہے، منتہا مقصود کہہ لے، کلائمیکس کہہ لے، وہ یہ ہے کہ وہ نہی عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ جو ہے بدی کا استحصال۔ تو وہ اشتہارات بھی ان کے ساتھ دے دیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کانفرنس کس پس منظر میں ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ اس دعوت نامے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہر مقرر کو 20 سے لے کر 30 منٹ تک جو ہے وہاں اجازت ہو، اس لیے ظاہر بات ہے کانفرنس ہے، 8-10 مقررین ہیں، ظاہر بات ہے 4 گھنٹے سے زیادہ تو آپ کسی سٹنگ کو نہیں لے جا سکتے، تو اس سے زیادہ جو ہے نہیں بنتا ہے۔ بہرحال ہماری خوشی ہے کہ وہ تشریف لے آئے ہماری منہاج محمدی کانفرنس لاہور میں۔ لیکن اول تو انہوں نے اپنے 30 منٹوں میں سے 20 منٹ تو صرف کر دیے اس بات پر کہ اس قسم کے موضوع پر گفتگو اس قسم کے عام اجتماعات میں مناسب نہیں ہے. میں نے پورا گنتی کر کے حساب لگایا, 4-5 مرتبہ دوہرا کر انہوں نے یہ بات کی, 20 منٹ اس میں صرف ہوگا. اس کے لیے تو کوئی اور ہونا چاہیے, مختصر ہو, کوئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو, اور سب سے پہلے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بیٹھ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کو ہوسٹ کروں گا, جس میں بیٹھ کر یہ کہ یہ اگر کہ سامعین ہو, اور جس کو آپ کہتے ہیں یہ میں یعنی گویا کہ ان کی تعبیر کر رہا ہوں, ان کے الفاظ نہیں تھے, کہ پلینگ ٹو دی گیلری بھی ہوتا ہے, جب لوگ جمع ہے تو آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ لوگ کچھ سنانا چاہتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ اہل علم ہیں دانش پر بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے افہام و تفہیم ہو رہی, تو بات ان کی معقول تھی کہ اس قسم کی جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہلی میں بلاؤں گا, اور یہاں یہ اس جگہ جو ہے اس پر گفتگو جو ہے وہ موضوع نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے گفتگو بھی شروع کر دی, اور گفتگو شروع کر کے وہ جو تانٹ بازی اور راگ پایا والی بات ہے وہ محسوس کر رہا ہوں کہ محسوس ہو گیا تھا اسی وقت کہ انہوں نے یہ پاور سٹرگل یا پاور پالیٹکس کا اس بات جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنے دلائل دینے شروع کیے. بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے. پس منظر میں یہ بھی ہے کہ 2-3 سال قبل, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, 2 سال یا 3 سال قبل ہم نے پہلے بھی انہیں دعوت دی تھی, اور پورے 1 گھنٹہ انہوں نے تقریر کی تھی منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر. اور اس وقت محسوس یہ ہوا تھا کہ میرے اور ان کے نظریات میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. وہی باتیں جو میں سال سے کہہ رہا ہوں, 1984-85 سے جب میں نے یہاں 11 تقریریں کی تھی جمعے میں منہج انقلاب نبوی پر, جو باتیں میری طرف سے آ رہی ہیں, پے بہ پے آ رہی ہیں, مسلسل آ رہی ہیں, مضامین میں آ رہی ہیں, کتابوں میں, رسالوں میں, کیسز میں, وہی باتیں وہ کہہ رہے تھے. زیادہ تر یہ کہ بعض جگہ انہوں نے اصطلاحات بدل دی تھی یا کہیں ترتیب میں تقدیم و تاخیر کا فرق تھا, مطلب باتوں میں مجھے اپنے اور ان کے ذہن کے مابین اس وقت کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. لیکن اس مرحلے پر محسوس ہوا کہ ہاں فرق ہے, اب ان کی سوچ اور ہے, کیونکہ وہ ایک سیاسی ایک جدوجہد میں اب چونکہ مصروف ہو چکے تھے, آغاز کر چکے تھے پیپلز پارٹی اور کچھ اور پارٹیوں کے ساتھ اشتراک کر کے پاکستان عوامی تحریک وہ بنائی تھی, اور اس وقت غالباً اس کے سربراہ بھی وہ تھے. اس حوالے سے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک نئی جدوجہد کے دور کا آغاز کیا تھا, تو یقیناً ان کی سوچ میں بھی فرق واقع ہوا, اور وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی بہرحال ان کا حق تھا کہ وہ دلائل جو بھی کتاب و سنت سے یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لا سکتے وہ پیش کریں. لیکن چونکہ 30 منٹ پورے ہونے پر میں نے پھر انہیں ان سے درخواست کی کہ وقت تو ختم ہو گیا, تو ان کا مضمون وہاں تو رہ گیا تھا تشنا, آغاز ہوا ہی تھا, بلکہ انہوں نے کہا بھی ابھی تو میں نے اصل مضمون شروع ہی نہیں کیا, اگر کہ شروع ہو گیا تھا. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تانت بازی راگ پایا بات بھی میں نے سمجھ لی تھی کہ اصل ان کے سامنے کیا ہے, لیکن وہاں وہ بیان نہیں کر سکے. پھر انہوں نے جمعے میں وہ تقریر کی, کیونکہ یہ تھا 21 مارچ کو, پھر 26 پہلا جمعہ جو آیا ہے اسی میں انہوں نے خطاب کر کے یہ دو باتیں کہیں کہ کسی بھی خالص دینی یا مذہبی محاذ میں ہم شریک نہیں ہوں گے, نمبر ایک, اور اسلام تو در حقیقت پاور پالیٹکس کی تعلیم دیتا ہے, پریشر پالیٹکس کی نہیں. تو اس کے ضمن میں مجھے آج کچھ عرض کرنا ہے, تمہید کافی طویل ہو گئی, بات بھی لمبی ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب جدید اصطلاحات کو اپلائی کرتے ہیں اسلام پر تو اس میں بہت سے خطرات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. ہر اصطلاح کا اپنی کانوٹیشن ہے, اپنا مفہوم ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام پر ان کو جوں کا توں لا کر جو ہے اگر ہم منتبک کرتے ہیں تو اس میں بہت سے غلط تصورات شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اپنی جگہ ضرورت بھی ہے کہ ابلاغ عامہ کے لیے, لوگوں کو ذہنوں تک پہنچنے کے لیے جدید اصطلاحات کو واسطہ بنانا پڑتا ہے, اس لیے کہ وہ انہیں اصطلاحات کے حوالے سے سمجھتے بھی ہیں, غور کرتے بھی ہیں, گفتگو کرتے بھی ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو اصطلاحات ہیں خاص طور پر, پہلی بات یہ کہ پریشر پالیٹکس کی تو کوئی اصطلاح میرے علم میں اس سے پہلے تھی ہی نہیں, یہ تو انہوں نے استعمال کی ہے طارق قادری صاحب نے. ہاں پریشر گروپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ پریشر ٹیکٹکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ پریشر پالیٹکس کا کوئی لفظ جو ہے اصطلاحاً میرے علم میں نہیں. البتہ پاور پالیٹکس یہ ایک لفظ ہے, لیکن یہ پاور پالیٹکس جو ہے اس کے بالمقابل ایک اور لفظ ہے پاور سٹرگل. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. پاور پالیٹکس ایک ہلکا لفظ ہے جس میں لفظ آتا ہے جوڑ توڑ, کچھ سازشی انداز, کچھ یہ جو ہے اندرون خانہ بیٹھ کر کوئی معاملہ کرنا، یہ پاور پالیٹکس ہے، پاور اسٹرگل، یہ ایک ذرا عظیم تر شے ہے، ایک بلند تر شے ہے، اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ ایک بہت سنجیدہ مفہوم بھی ہے، پاور اسٹرگل جو ہے تو وہ زیادہ صحیح لفظ ہے. اگر ہم دین کے معاملے کو کی کوئی تعبیر کرنا چاہیں تو یہ لفظ زیادہ موضوع ہوگا بجائے پاور پالیٹکس کے. پاور پالیٹکس ایک ہلکا لفظ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ضمن میں تو اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ واقعتاً ذوق سلیم پر گرا گزرتا ہے. اس کے بعد مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ اسلامی دعوت اور تحریک کا ایک جو تقاضا ہے اس میں پاور اسٹرگل مزمر ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی دعوت اور تحریک جو ہے اس کا منتہا کیا ہے؟ کیا چاہتی ہے وہ؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ جو آیات میں نے آج کا شروع میں آپ کو سنائی ہے تو بارہ گفتگو ہوئی ہے. آج تو صرف حوالہ دینا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو بھیجا تاکہ الرقیم الدین، دین کو قائم کرو. اب دین کیسے قائم ہوگا اگر طاقت آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیسے کر دیں گے؟ اگر اختیار نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں تو آپ دین کو کیسے قائم کریں گے؟ تو گویا کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں پاور اسٹرگل اور حصول اقتدار جو ہے وہ مزمر ضرور ہے، چاہے وہ آپ کی نیت میں نہ ہو، آپ اپنی ذات کے لیے نہ چاہتے ہو. وہ تلک دار الآخرت رجل حال النزین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر تو ہم نے مخصوص کر دیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اس زمین میں اپنا اقتدار اور قوت اور غلبہ نہیں چاہتے، جس سے کہ فساد پیدا ہوتا ہے. یہ تو ہے انفرادی سطح پر، لیکن یہ کہ دین کو قائم کرنے کے لیے تو طاقت اور اقتدار ضروری ہے. اسی طرح ایک اور آیت اس کے اندر کے تمام انبیاء اور رسل کا تذکرہ ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے جو ہے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری، نہ شریعت اتاری، میزان اتاری، اس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. تو عدل پر قائم کیسے ہوں گے جب تک نظام نہ بدلے؟ اور وہ نظام کو بدلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ اختیار اور اقتدار جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کا یقین رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو سنایا کہ تین مرتبہ قرآن مجید میں، یہ تو دو آیتیں وہ ہیں، سورہ شورا کی آیت میں اور آیت نمبر 13، اور یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25، یہ دو تو وہ ہیں کہ جن میں جنرلی بالعموم رسولوں کا تذکرہ ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. پانچ رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے سورہ حدید کی آیت میں بھی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسلنا اپنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، اس میں بھی جمع کا صیغہ آ رہا ہے. یہ بھی گویا کہ ایک عمومی بات ہے، لیکن حضور کو خاص طور پر سامنے رکھتے ہوئے تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے کہ بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. اب یہ دین کا غلبہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ بغیر اقتدار اور اختیار کے تو نہیں ہو سکتا. آپ کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ کیسے دین قائم کریں گے؟ کیسے اسلام کا نظام عدل اجتماعی برپا کریں گے جبکہ آپ کے ہاتھ میں اختیار نہ ہو، طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، حکومت نہ ہو؟ اور زیادہ اریا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ کام تو نہیں ہو سکتا. اس میں وہ پاور اسٹرگل مزمر ہے، چھپی ہوئی ہے. یہ پاور اسٹرگل جو ہے، پاور پالیٹکس کے لفظ سے میں اجتناب کر رہا ہوں، وہ لفظ غلط ہے، وہ ہلکا ہے، لیکن یہ کہ پاور اسٹرگل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام آیات کے پس منظر میں امپلائڈ ہے یہ کہ پاور اسٹرگل ہو اور طاقت حاصل کر کے اور پھر اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، قائم کیا جائے، غالب کیا جائے، شریعت کے احکام اور قوانین کی تنفیذ کی جائے، وہ نظام عدل اجتماعی جو ہے برپا کیا جائے. اور اسی وجہ سے ان آیتوں میں ہر جگہ آتا ہے ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق دے کر اور الہدا دے کر، تاکہ دین کو غالب کرے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. تو معلوم ہوا کہ ایک اسٹرگل تو ہوگی، تصادم تو ہوگا، مقابلہ تو ہوگا، لوگ راستہ روکیں گے. کافر تو نہیں چاہیں گے، مشرک تو نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو. تو ولو کرے ہل کافرون ولو کرے ہل مشرکون، اور یہ بھی کہ یریدون لیطفئوا اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرے ہل کافرون. تو یقیناً اسٹرگل جو ہے اس میں ہے، اور چاہے آپ اسے قابل کر لیں پاور اسٹرگل سے. لیکن اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حصول قوت و اختیار یا حصول اقتدار کہہ لیں، حصول حکومت کہہ لیں، اس کا منہاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ دین جو ہے اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اپنے وفاداروں سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے غالب کرو، اس کے لیے تن من دھن لگا دو، جان و مال کے ساتھ جہاد کرو، یہاں تک کہ اگر ضرورت پیش آئے تو جانوں کا نذرانہ پیش کر دو تاکہ دین غالب ہو. یہ تقاضا ہے، یہ مطالبہ ہے. لیکن کیسے کریں؟ اصل مسئلہ جو ہے جس کے لیے امریکی کانفرنس سے منعقد کی، جس کے لیے یہ سوچ بچار شروع کیا، جس کے لیے اشتہارات شائع کیے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اب تک جن لوگوں نے، جن مذہبی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا، نیت تو ان کی یہی تھی کہ اس کے ذریعے سے یہاں اسلام کا بول بالا ہو، وہ یہی سمجھتے تھے. میں ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اصل مسئلہ طریقہ کار کا. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے سمجھا یہ شخص بس آڑ بن گیا ہے، یہ رکاوٹ بن گیا ہے، یا کبھی صدر ایوب کو سمجھا گیا کہ یہ گر جائے تو پھر اسلام آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا، اور کبھی بھٹو کے بارے میں گمان ہوا کہ یہ ہے بس سب سے بڑی رکاوٹ، اس کو ہٹا دیں کسی طریقے سے گویا کہ اسلام آ جائے گا. تو گویا کہ مقصد بن گیا یا تو بھٹو کی کام سے سیکھنا ہو یا ایوب خان کی کوشش کے اندر لگ گئی. لیکن نیتوں پہ شک نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام جو بھی کیا وہ سمجھا، یہ سمجھ کر کیا کہ اس کے ذریعے سے یہاں پر دین کے نفاذ کا راستہ ہموار ہو. لہذا اصل مسئلہ جو تھا اس پوری بحث کا وہ تو یہی تھا کہ منہاج کیا ہے اور منہاج محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں اب اس میں جو جائزہ دینا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے، قرآن حکیم میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا ہے کسی قدر تفصیل سے، آج میں پہلی مرتبہ یہ مضمون جو ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس ترتیب سے کبھی میں نے گفتگو نہیں کی آج سے پہلے. جائزہ لیں ان سب کا کہ ان کا منہاج کیا تھا، قرآن مجید میں جو ان کی تفاصیل آئی ہیں، حالات و واقعات آئے ہیں، ان کے ضمن میں سکین کریں، اسے دیکھیں، جائزہ لیں، تجزیہ کریں کہ ان کا منہاج کیا تھا. سب سے پہلے تو نوٹ کیجئے کہ پانچ رسول ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بتکرار آیا ہے، بعادہ آیا ہے، لیکن بالاجمال. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام. بار بار قرآن مجید میں سورہ آراف میں ان کا تذکرہ ہے، پھر یہ کہ سورہ شعراء میں تقریباً یہاں ان دونوں صورتوں میں تو ایک ایک رکوع جو ہے ان تمام رسولوں کے تذکروں کے اوپر مشتمل ہے، سورہ ہود میں ہے، اور بہت سی جگہوں پر ہے، کہیں بہت چھوٹی صورتیں ان میں بھی ہے، وہ ایک ایک جملے میں کئی کئی رسولوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ آیا ہے بار بار. ان لوگوں کا جو بھی قرآن مجید میں ان کی دعوت بیان ہوئی ہے وہ اکثر و بیشتر تو ہوتی ہے کہ ان کی بنیادی دعوت یہ تھی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش اور عبادت اختیار کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں. یعنی ان کی دعوت کا مرکزی مضمون توحید اور دعوت رب، اللہ کی بندگی، دعوت بندگی رب، دعوت عبادت رب، یہ ان کی بنیادی دعوت تھی. البتہ ایک جگہ پر سورہ شعراء اس اعتبار سے ممتاز ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں ان تمام رسولوں کے تذکرے کے ساتھ الفاظ یہ آتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، یعنی ان کی دعوت کے گویا کہ دو چیز ہو گئے، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. اب ان الفاظ میں مزمر ہے وہ کہ ایک پاور سٹرگل ہے، اس لیے کہ وہاں پر جیسے کہ آپ پڑھیں گے، سورہ آراف میں پڑھیں، سورہ شعراء میں پڑھیں، سورہ ہود میں پڑھیں، بہرحال ان کے ملا کا نظرہ تھا، ان کے سردار تھے، ان کا ایک نظام تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تکرار ہو رہی ان کی ملا کی، قال الملا الذین من قومہ، ان کے جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا. اس حوالے سے جب ایک رسول کھڑا ہوتا تھا یا اس نے یہ کہا کہ اعبدوا اللہ واطیعون، تو گویا کہ وہ مد مقابل بن کر کھڑا ہو گیا ہے، کہ اپنے ان سرداروں کی بات مت کرو، ان کی بات نہ مانو، میری بات مانو. اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واطیعون میں یہ پاور اسٹرگل ایک مد مقابل کی ہونے کی حیثیت سے سامنے آنے کا معاملہ موجود ہے. لیکن ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ان پانچوں رسولوں کا سورہ شعراء میں یہ الفاظ آٹھ دفعہ آئے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، یعنی بعض رسولوں کے ذکر میں دو دو مرتبہ، پانچ کے ذکر میں یہ آئے ہیں. اگرچہ سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہے تفصیل سے، اس میں نہیں ہے یہ الفاظ، یہ میں بعد میں تفصیل سے آؤں گا. اسی طرح حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اس کے بھی یہ الفاظ نہیں ہے. آخر میں حضور کا معاملہ ہے، اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ جو پانچ رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کے لیے آٹھ مرتبہ ان کے ذمن میں الفاظ ہیں ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ان سب کا انجام کیا ہوا؟ ان قوموں نے جن کی طرف یہ رسول بھیجے گئے، اپنے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا بحیثیت مجموعی، معدود چند لوگ ایمان لائے، اور اس کے بعد وہ قومیں ہلاک کر دی گئی. عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں، قطع دابر القوم الذین ظلموا، ان ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی. کالم یغنو فیہا، ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں. یعنی یہ کہ ان کے صرف جو سردار ہے وہ ہلاک نہیں، وہ پوری قوم ہلاک ہوئی. صرف یہ نہیں کہ جو بالغ مرد ہوں وہ ہلاک ہوں، عورتیں بچے سب کے سب جیسے بھاری پھینک دی جاتی ہے. کالم جگنا کیا، ایسے ہوگا جیسے وہ تھے ہی نہیں، کہیں ان کا وجود تھا ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن تو نظر آ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے شداد جو تھا قوم عاد کا ایک حکمران، اس نے جنت بنائی تھی، بہت بڑا شہر بنایا تھا. اب تو اس کو یعنی عرب کے صحرا میں اس کے آثار بھی مل گئے ہیں، دبا ہوا زمین کے اندر موجود ہے وہ شہر اس وقت بھی. تو وہ مسکن تو رہ گئے. یا یہ کہ قوم ثبوت کے جو انہوں نے پہاڑ کی چٹانیں تراش کر کے جو اپنے لیے محل بنائے ہوئے تھے، وہ بھی آج بھی جا کے آپ دیکھ لیجئے موجود ہیں. لیکن وہ لا یرا الا مساکنہم، مکین نظر نہیں آتے تھے، کہاں گئے، ختم ہو گئے. نسیم منسیہ کالم یغنو فیہا، وہ کیا عذاب القوم الذین ظلموا. البتہ یہ بات نہیں جا سکتی ہے کہ جو لوگ بھی اہل ایمان بچ گئے، ظاہر بات ہے وہ جہاں بھی کہیں جا کر آباد ہوئے، وہاں پھر حکومت کس کی تھی، نظام کس کا تھا؟ جو الوقت کا رسول تھا وہ سربراہ ہے، وہ حاکم ہے، اسے آپ خلیفہ کہہ لیں. پھر اسی کے زیر سرکردگی، اسی کے یعنی اس نظام کے تحت جو ہے، پھر وہ ایک نئی تہذیب ابری، نئی قوم جو ہے وہ ابری. جیسے کہ قوم نوح کی ایک شاخ تھی جس کے اندر یہ قوم عاد ابھری تھی، پھر قوم عاد ہی میں سے جو لوگ بچ گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اور پھر چلے گئے تھے، انہی سے پھر قوم ثمود ابھری. تو آغاز میں یقیناً پھر جہاں وہ نظام قائم ہوا ہوگا، وہاں حکومت یا خلافت ان رسولوں ہی کی ہوئی. اب آئیے اس کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام جن کا معاملہ یہ ہے، ان کی تین نسبتیں وہ ہیں کہ بہت بلند ہیں. انبیاء اور رسول کے تمام اس کی سمجھیے گلدستے میں حضرت ابراہیم کا خاص مقام ہے. خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، امام الناس، انی جاعل للناس اماما، ابو الانبیاء، سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں. ان کی دعوت کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن میں جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے توحید کی دعوت دی ہوئی، بت پرستی کی مذمت کی، بلکہ اس پر ضرب کاری لگائی، بتوں کو توڑا، اور جو بھی اس معاشرے کے اندر جو اس کا ٹیسٹ جو پھر پیدا ہوا ہے، جو اس کو ابھی فیس کیا، موت کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں. تمہارے معبودوں کے اندر کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. باپ کی جھڑکیاں بھی سنی ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے تو سلام اور علیک سلام کہتے ہوئے حضرت ابراہیم گھر سے بھی نکلے. پھر یہ کہ وہاں جو ایک اور شرک تھا، وہ بادشاہ جو ہے الوہیت کا مدعی ہو کر، وہ بھی خدائی کا جو ہے مدعی تھا، نمرود، تو اس کے ساتھ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ محاجہ کیا ہے، جو سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر تم ایسے خدائی کے دعوے دار ہو تو میرا رب جو ہے سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تم مغرب سے نکال کے دکھا. فبوہت الذی کفر، یہ ساری تفاصیل تو ملتی ہے، لیکن کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا واطیعون. یہ جو پانچ رسولوں کے ذکر میں آیا ہے، ابراہیم کے ذکر میں پورے قرآن میں موجود نہیں. نمبر دو، پھر یہ کہ کوئی محاذ آرائی وہاں کی ہوتی، ظاہر بات ہے کہ کوئی نظام ہے بادشاہت کا ڈسمینٹلڈ ایلیمنٹ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. جو ناخوش ہیں, ناراض ہیں, کسی وجہ سے غیر مطمئن ہیں, انہوں نے کوئی جمع کر کے آرگنائز کر کے کسی حکومت کا تختہ الٹنا, آخر یہ دنیا میں کام ہوتے ہیں, ہوتے چلے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرگزشت میں ایسی کوئی بات نہیں. نہ دربار میں بادشاہ سے یہ کہا کہ تم میرا حکم مانو تو ہٹو یہاں سے, تب سے یہاں حکومت کرنا میرا حق ہے, ختم. نہ اطیعون ہے, نہ ماغ آرائی ہے, نہ پاور پالیٹکس ہے, نہ پاور اسٹرگل ہے, وہ بھی نہیں. بلکہ آپ نے کیا کیا, انی مہاجر الی ربی سیہدی. جب قوم آخری حد کو پہنچ گئی اور جب آپ کے علاوہ میں ڈال دیا تو یا کہ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا انی مہاجر الی ربی سیہدی, اب تو میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, وہ مجھے راستہ دکھائے گا. اپنے اس وطن کو چھوڑا, بہت طویل سفر کر کے, اس لیے کہ اصل میں فلسطین اور عراق کے درمیان بہت زبردست صحرا ہے جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا, تو پہلے سیدھے شمال کی طرف گئے, شام کا جو شمالی حصہ, پھر وہاں سے نیچے اترے ہیں اور فلسطین میں آ کر آپ نے اپنا بسیرا کیا ہے, پھر کبھی مصر گئے ہیں. اس کے بعد بھی آپ کی زندگی میں نہ یہ پاور اسٹرگل نظر آتی ہے کہیں, نہ کہیں آپ نے یہ کہا کہ میری اطاعت کرو, میری حکومت جو ہے قائم ہونی چاہیے, بلکہ دعوت توحید کے مراکز قائم کر دی. بڑے بیٹے کو حجاز میں آباد کر دیا. ان دا بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلاۃ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. حضرت اسماعیل کو بٹھا دیا وہاں علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد نمبر دو بیٹے اللہ نے عطا کی حضرت اسحاق, انہیں بٹھا دیا فلسطین کے اندر. یہ مرکز جو ہے یہ دعوت توحید کا ایک مرکز یہاں بنا دیا. بھتیجے کو بھیجا تھا آپ جو صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں, تو وہاں جو ہے ان کا معاملہ حضرت لوط کا وہ علیحدہ, وہ میں ان پانچ میں ان کو شامل کر چکا ہوں, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت نوح, حضرت لوط اور حضرت شعیب. لیکن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ میں نے جائزہ جہاں تک قرآن مجید میں آتا ہے اس کا تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, نہ پاور اسٹرگل ہے, نہ پاور پالیٹکس ہے, نہ اطیعون کا کوئی مطالبہ ہے, نہ بادشاہ سے یہ کہا گیا ہے کہ تم ہٹو, یہ حکومت کا حق میرا کچھ نہیں. اس کے بعد جو ایک نبی کا تذکرہ قرآن مجید میں زیادہ تفصیل سے آ گیا ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام. اس لیے پوری ایک سورت ان کے ذکر پر ہے, یہ تو کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس قدر تفصیل سے اور تکرار سے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ 1/13 قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے, 13واں حصہ قرآن. لیکن یہ کہ ایک مکمل سورت شروع سے آخر تک حضرت یہ یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک امتیازی سی شان ہے. اب ان کا بھی پورا جائزہ لیجئے. میں خاص طور پر تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب نے ان کا ذکر کیا اور میں حیران ہوا کہ بہت ہی غلط انداز میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا, تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہوگی. ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو تبلیغ کی, اے میرے جیل کے ساتھیوں, ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. دیکھو یہ متفرق خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو چھایا ہوا ہے سب کا, یہ سب کچھ. لیکن اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری نبوت اور رسالت کو مانو, میری اطاعت کرو, یہ نہیں, بلکہ صرف یہ کہ یہ توحید کو اختیار کرو, شرک کو چھوڑ دو. پھر اس کے بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور ان کا وہ جو ایک قیدی جو ساتھی تھا اسے اچانک یاد آیا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا ایک شخص ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر یہ ذریعہ بن گیا حضرت یوسف کا اور بادشاہ کے دربار میں تک پہنچنے کا, تو انہوں نے اپنی ذاتی جو تھی برات وہ تو کروائی, ان کے دامن کردار پر جو داغ لگا دیا گیا تھا اس وقت کی جو بیگمات تھیں اور جو ایلیٹ طبقہ تھا اس وقت کا مصر کا, جو بڑے آفیشلز تھے ان کا اور ان کی بیگمات کا گٹھ جوڑ, اس کے نتیجے میں انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا اور ان پر جو ہے ان کے دامن کردار پر دھبا لگایا گیا تھا, انہوں نے اس کو تو دھلوایا ہے, صاف کروایا ہے کہ اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے. یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارے ساتھ تعاون کروں, قتل نہیں. اور انہوں نے طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اس نے کہا اجعلنی علی فضائل الارض, تو گویا کہ حکومت مانگی, حکومت تو نہیں, بادشاہ تو وہی تھا جس نے خواب دیکھا تھا. ہاں ایک بڑا منصب تھا اور وہ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال تو فصلیں اچھی ہوں گی، پھر 7 سال تک ایک بڑا شدید قحط پڑنے والا ہے، اور یہ قحط جو ہے صرف مصر میں نہیں آیا تھا، یہ آس پاس کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی، اس لیے کہ فلسطین سے چل کر حضرت یوسف کے بھائی جاتے تھے وہاں سے غلہ لینے کے لیے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صرف مصر کے اندر قحط نہیں تھا، اس پورے علاقے پر. تو وہ جو ایک آنے والی تھی آفت، عمومی آفت اور بڑے وسیع پیمانے پر نوع انسانی کے لیے، تو یہ اصل میں خلق خدا کی بہبود کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات جو ہے گوارا کی کہ وہ جو نظام تھا وہاں پر، وہ بتائی بات ہے اسلامی نظام تو نہیں تھا، بادشاہ تھا. اگرچہ ایک غلطی تو یہ کی طاہر القادری صاحب نے اس تقریر میں کہ لفظ فرعون استعمال کیا، پوری سورہ یوسف میں لفظ فرعون کہیں نہیں آیا. تاریخی طور پر یہ ثابت ہے یہ فرائنہ کا دور نہیں تھا، یہ ہکس آف کنگز کہلاتے ہیں، چرواہے بادشاہ. یہ عرب کے شہرا ہی سے کچھ قوم گئی تھی جس نے کہ مصریوں پر حکومت کی ہے کچھ عرصے کے لیے، اور مصریوں کو فتح کر کے، مصر کے جو اصل تھے قبطی لوگ ان کو فتح کر کے وہاں پر وہ حاکم تھے. یہ وہ دور ہے. وہ بادشاہ جو تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ بھی انہی میں سے تھا. حضرت ابراہیم کو جس نے کہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ پیش کی تھی، اس لیے کہ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی حضرت سارا کے بارے میں، اور حضرت سارا کے بارے میں حضرت ابراہیم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اس اندیشے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے قتل کر دے. لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی خاص نشان دکھایا جس کے نتیجے میں پھر وہ تائید بھی ہوا، اور پھر اس نے اپنے اس جرم کی جو ہے وہ تلافی کرنے کے لیے اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیے کے طور پر عطا کیا. وہ ہے حضرت حاجرہ جن کے بطن سے پھر حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے. تو وہ بادشاہ بھی، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم نے حضرت یوسف میں کوئی بہت زیادہ فصل تو نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 100 سال کا فصل ہوگا. اس حوالے سے وہ ہکس آف کنگز جو ہے چرواہے بادشاہوں کا دور تھا، یہ مصری نہیں تھے، فرائنہ تھے ہی نہیں. اور وہ نے اسی لیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو آ کر آباد ہوئے ہیں، انہیں جو اسپیشل پرولیجز حاصل ہوئے مصر میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی حکومت کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا عنصر موجود ہونا چاہیے جو مقامی آبادی کو دبا کر رکھنے میں جو اس وقت کا بادشاہ اس کی امداد کر سکے. بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا مصر کا، وہ ان کو دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، اسی لیے وہ پلے بڑھے پھولے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ان کی افزائش ہوئی ہے نسل کی، اور وہ 300 سالوں کے اندر جو ہے وہ 600,000 کی تعداد میں تھے جبکہ وہ نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے. ایکسوڈس جو ہوا ہے تو وہ جو 11 بھائی اپنے خاندان لے کر آئے تھے وہ اب 600,000 کی تعداد اختیار کر چکے تھے ان کے 12 قبیلے. بہرحال ایک تو یہ کہ فرائنہ کا دور نہیں تھا، بادشاہ تھا ضرور، ہکس آف کنگز میں سے تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت نہیں ملی تھی، بلکہ وہ عزیز مصر ہو گئے تھے، ایک بہت بڑے سرکاری آفیشل، جیسے کہ جس نے خریدا تھا انہیں وہ زلیخا جو کہلاتی ہے، اگرچہ قرآن مجید میں اس کا نام نہیں، اس کا شوہر جو ہے اس کو بھی عزیز مصر کہا گیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے خود بھائیوں کا جب تذکرہ آتا ہے سورہ یوسف نے، ایوہ العزیز، عزیز کا بادشاہ تو نہیں، بلکہ اسی سلسلے میں یہ ہے کہ جب بنیامین اپنے بھائی کو انہوں نے روکنا چاہا، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یہ سارا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر انہیں سجھائی کہ اس طریقے سے کرو، وہ جو ایک چوری کا جو ہے عارضی کا الزام لگا ہے ان کے بھائی پر، بنیامین پر، جس کی وجہ سے ان کو روکا جا سکا، اور وہ بھائیوں نے خود کہہ دیا کہ جس کے بھی اس میں سے نکل آئے گا سامان میں سے وہ جو چوری شدہ مال ہے تو اس کو آپ رکھ لیجیے گا، تو وہ بنیامین کا معاملہ تھا. تو وہاں الفاظ آتے ما قاعدہ نے یا خدا اخاؤ فی دین الملک، بادشاہ کا قانون جو وہاں نافذ تھا اس میں ممکن نہیں تھا کہ حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روک سکتے. کذالک قدنا لیوسف، اسی لیے ہم نے یوسف کے لیے یہ راستہ پیدا کیا. تو وہ بادشاہ نہیں تھے، بلکہ بادشاہ کے اس نظام میں ایک بہت بڑا منصب تھا کہ جو انہیں حاصل ہوا ہے، اور در حقیقت یہ منصب جو ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک باطل نظام میں، ایک غیر اسلامی نظام میں، جبکہ وہ بادشاہ ایمان نہیں لایا، وہ قوم ایمان نہیں لائی حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو کیوں آپ نے یہ منصب اختیار کیا، کیوں قبول کیا؟ تو اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں. بہت بڑی آفت سماوی آنے والی تھی، بہت بڑے علاقے پر آنے والی تھی، خلق خدا کے اوپر اتنی بڑی آفت کے آنے کا معاملہ کہ جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی. تو یہ خلق کی بہبود الدین والنصیحہ, دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے, تو بہبود عوام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ شکل اختیار کر لی. بہرحال اس معاملے میں حضرت یوسف کا تذکرہ کسی پاور پالیٹکس یا پاور سٹرگل کے پہلو سے بالکل ہی بے چکی بات ہے, امل بھی جوڑ ہے جس کا سرے سے, جس میں کوئی منطقی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے کوئی بنیاد موجود نہیں. اب آگے چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن میں بار بار آیا ہے, بہت تفصیل سے آیا ہے, ان کے بچپن کے واقعات بھی آئے ہیں, ان کے پھر درمیانی نوجوانی کے حالات کے واقعات بھی آئے ہیں, نبوت کیسے رسالت سے پر کیسے سرفراز ہوئے وہ بھی آیا ہے, پھر کیسے قوم کے ساتھ معاملہ رہا, کیسا آل فرعون کے ساتھ رہا, بڑی تفصیل. اس لیے کہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص القرآن کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے ہر نبی اور رسول سے متعلق آیات گن کر بتا دی ہے کہ حضرت ابراہیم کے ذکر پر اتنی آیات ہیں جو قرآن مجید میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر 555 آیات ہیں, 6500 کل آیات ہیں قرآن مجید کی. تو 555 تقریباً 1/13 قرآن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے. ان کی پوری تفصیل پڑھ جائیے, 1/13 قرآن پڑھ جائیے, کہیں پاور پالیٹکس نظر نہیں آتی. فرعون کو اول تو یہ کہ جو زیادہ نمایاں بات آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, ارسل معنا بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل مصر میں آئے تھے, یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, فلسطین سے آئے تھے, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ گئے تھے, اب تم نے انہیں دبایا ہوا ہے, پیسا ہوا ہے, اور ان کے اوپر تم نے جو ہے زندگی جو ہے اس کا حاشیہ تنگ کیا ہوا ہے, تم نے ان کو بیگار کے اندر جو ہے تم استعمال کرتے ہو, یہ بدترین غلامی. وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم, یہ جو شدید ترین پرسیکیوشن ہے تم ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبوا, نمایاں ترین تو بات کیا. البتہ فرعون سے بھی قرآن مجید میں ایک مقام ایسا ہے کہ آپ نے جو ایک نبی کی حیثیت سے, رسول کی حیثیت سے دعوت کی وہ اس کے سامنے رکھی. یہ سورۃ النازعات ہے آخری پارے کی, فرمایا حل لکا الہ ان تزکا, دیکھو اے فرعون کیا تمہاری خواہش ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو. اور یہ ذہن میں رکھیے, یہ فرعون اصل میں کون ہے, چھوٹے بھائی کے مانند ان کے ساتھ محل کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے ہیں محل میں, تو یہ جو ہے گویا کہ چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے, تو اس طریقے سے ان کے درمیان ایک رشتہ تھا, تعلق تھا. حل لکا الہ ان تزکا و اہلیک الی ربک فتخشا فاراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصا, تو اسے بھی دعوت دی کہ تم تزکیہ اختیار کرو, پاکیزگی اختیار کرو, یہ غلط طریقے چھوڑ دو, زندگی کے غلط طور طریقے چھوڑ دو, اور میں تمہیں ہدایت میں تمہیں دے سکتا ہوں, اللہ کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے. تو یہ جو بنیادی دعوت ہے نبوت کی, اس کا ثبوت تو قرآن مجید کے ایک مقام سے مل جاتا ہے کہ فرعون سے آپ نے یہ دعوت جو ہے پہنچانے کا جو اپنا فریضہ ہے وہ ادا کیا, لیکن یہ کہ تم ہٹو میں حکومت کروں گا نہیں, اقتدار میرے حوالے کر لو نہیں, کوئی پاور سٹرگل نہیں. اصل سے جو نظر آتی ہے پورے 1/13 قرآن کے اندر وہ ہے ارسل معنا بنی اسرائیل فلا ولا تعذبهم, یہ تو تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو اور انہیں جس طریقے کے عذاب میں تم نے مبتلا کیا ہوا ہے اس کا سلسلہ ختم کرو. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ. اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جیسے میں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تین نسبتیں بڑی بلند ہیں, حضرت عیسیٰ کا بھی بہت اونچا مقام ہے. روح اللہ, یہ لفظ صرف حضرت عیسائی کے لیے استعمال ہوا ہے, کلمت من خاص کلمہ اللہ کی طرف سے, وجیہم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے ہر شخص جانتا ہے, اس میں تو کوئی, یہ تو بہت پرانی بات بھی نہیں ہے, صرف 2000 سال پرانی بات ہے. ان کی جو بھی 3 سال ہو, جتنے بھی ہو, دعوتی زندگی جو بھی ہمارے علم میں ہے, اس کے بعد تو رفع سما بھی ہو گیا, انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا, کوئی پاور پالیٹکس پاور اسٹرگل تو کھجا، پالیٹکس کا بھی سرے سے کوسوں کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا اس دعوت کے سرے سے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج کے برعکس انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھی کوئی بات نہیں کی، حالانکہ اس وقت بھی رومی جو ہے آتا حکمران تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں گئے ہوئے تھے اور وہاں غلامی کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے، یہاں ان کے اپنے گھر میں فلسطین میں رومی آ کر حکومت کر رہے تھے. ایک کٹھ پتلی سا بادشاہ جو ہے یہودی بٹھا رکھا تھا تخت کے اوپر، جیسے ہندوستان میں انگریزی راج میں یہ نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ راجہ ہے بیٹھا ہوا ہے مہاراجہ، لیکن یہ کہ انگریز ریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا تھا، اصل حکومت اختیار اس کے ہاتھ میں تھی، برٹش انڈیا کے تحت وہ ہوتے تھے، لیکن یہ کہ کہنے کو تھوڑی سی اٹانومی تھی ان کی، اپنی حکومت ہے، کچھ چھوٹی سی فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، کوئی عدالتیں بھی ہیں، اس طرح کا ایک نظام تھا، کچھ اٹانومی دے رکھی تھی انہیں یہودیوں کو، لیکن اصل حکومت رومنس کی تھی، گورنر تھا بھومی گورنر پائلٹ اسپانٹش، اسی نے پھر پھانسی کا آخری جو حکم دیا ہے. اگرچہ جو سزا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سزا تو سنائی ہے یہودیوں کی مذہبی عدالت نے، جو ان کے بڑے بڑے علماء احبار تھے انہوں نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا، یہ شخص یہ چونکہ یہودی ہے مرتد ہو گیا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، لہذا اس کو پھانسی دی جائے، سولی چڑھایا جائے. لیکن یہ کہ وہ خود سولی نہیں دے سکتے تھے، ایگزیکیوشن کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا، یہ جو ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو سکتی تھی وہ رومن جو گورنر ہے اس کے ذریعے سے. اور یہ انجیل میں اب بھی موجود ہے کہ اس نے کہا ہمارا تو کوئی جرم اس نے کیا نہیں ہے کہ جس کی پاداش میں اسے سولی دے. جب انہوں نے اصرار کیا بہت زیادہ کہ نہیں اس کو سولی دو، یہاں تک کہ کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دو اس کو سولی دو، اس نے کہا کہ ہمارا یہ عید کا دن آ گیا ہے، ہمارا جشن نوروز ہے، اور اس میں ہماری ایک روایت ہے کہ کنڈمڈ اگر دو پرزنرز ہوں جن کو کہ سزا جو ہے موت کی دی جا چکی ہو، یعنی سنائی جا چکی ہو، تو ان میں سے ایک کو ہم آزاد کر دیتے ہیں، کسی ایک کو، اگر زیادہ ہو تو ان میں سے بھی ایک کو، ہمارے پاس دو ہیں اس وقت، یہ جیزس ہے جس کو تم نے جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ قتل کا مستحق ہے، اور ایک وہ برابس ہے. تو اب جو سوچ لو ہمیں ایک کو چھوڑنا کس کو چھوڑو، انہوں نے مجمع نے کہا کہ برابا کو چھوڑو، اس کو سولی چڑھا. اس نے پھر کشت منگایا، اس میں پانی تھا، اپنے ہاتھ دھوئے اور یعنی فزیکلی ہاتھ دھو کر اس نے کہا آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس، اس جیسس کے یسوع مسیح کے اس خون سے میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے، یہودیوں یہ تم ذمہ دار ہو، اس کو پھانسی چلوانے. پھر پھانسی لی گئی. تو وہاں پر اگر کی حکومت تھی رومنس کی اور آزادی کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی، چنانچہ زیلوکس کہلاتے ہیں، ZELOTS زیلوکس کی ایک وہ مہم تھی، ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی کہ رومن جو ہے اقتدار کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے بے پناہ کوشش کی کسی طریقے سے مسیح ایک جملہ ہی ہمارے حق میں کہہ دیں تو عوام ہمارے ساتھ ہو جائے، یا مسیح ایک دفعہ ہی اگر ان کو بدعا دے دیں رومیوں کو تو رومیوں کا تحفظ ہو جائے گا. یہ یقین تھا انہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے جو معجزات دیکھے ہوئے تھے انہوں نے، کہ یہ ایک جملہ بھی ہمارے حق میں کہہ دیں گے، ہمارے ساتھ تعاون اور ہماری تائید کر دیں گے تو پوری قوم بنی اسرائیل کھڑی ہو جائے گی بغاوت میں، اور اگر انہوں بدعا کر دی تو یہ تو پہاڑ بھی ٹل سکتے ہیں ان کی دعا سے، یہ تو اس درجے ایک شخص جو ہے وہ صاحب معجزہ ہے. لیکن ایک حرف نہیں کہا دیتے عیسیٰ علیہ السلام. تو پاور پالیٹکس تو بہت دور کی بات ہے، پاور اسٹرگل بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی نام و نشان حضرت مسیح علیہ السلام تھا. ان کی دعوت کیا تھی؟ روح دین کا احیاء، روح دین، اللہ کی محبت، سچی محبت، اللہ پر ایمان، حقیقی ایمان. دیکھو تم نے ایمان کی صورت ہے، کوئی عقائد اختیار کر لیے، ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، تم میں ایمان پر توکل، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، خلق خدا کی محبت تمہارے دلوں دل جو ہے خلق خدا کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں. تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے کہ جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اوپر سے سفیدی کر دی جاتی ہے تو بڑی سفید اور صاف ستھری نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح تم نے مذہب کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، حقیقت مذہب تمہارے پاس موجود نہیں. تو بنی اسرائیل کے اندر روح دین کا احیاء، کہ وہ روح دین، حقیقی ایمان، اللہ کا یقین، اللہ سے سچی محبت، آخرت کو واقعتاً اپنا نصب العین اور اسے ہی اپنی منزل بنا لینا، یہ ہے جس کا احیاء کرنے کی، اس کو تازہ کرنے کی جدوجہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہے. یہ جو میں نے جائزہ لیا ہے خاص طور پہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس سال جو ہمارا اجتماع ہوا تھا، پچھلے سال ہوا تھا جو تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع کراچی میں ہوا تھا نومبر 1998 میں، اس میں میں نے اسی موضوع پر تقریر کی تھی، لِکُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، اور کچھ تفصیل سے میں نے منہاج موسوی کیا تھا اور اس امت میں کن علماء نے، کن دینی شخصیات نے منہاج موسوی پر عمل کیا ہے. ظاہر بات ہے منہاج موسوی ایک رسول کا منہاج حرام تو نہیں ہو سکتا، یہ بات دوسری ہے کہ منہاج محمد ہی اور ہے اور ہمارے لیے لازم ہے منہاج محمد ہی کو اختیار کرنا، لیکن حرام تو اس کو بھی نہیں کہیں گے. منہاج ابراہیمی کو حرام نہیں کہہ سکتے، منہاج عیسوی کو حرام نہیں کہہ سکتے، منہاج یوسفی کو حرام نہیں کہہ سکتے، نبیوں کے اور رسولوں کے منہاج ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں کن جماعتوں نے، کن علماء نے، کن دینی شخصیات نے منہاج موسوی پر عمل کیا، کون سی ہمارے ہاں وہ دینی تحریک ہے کہ جو منہاج عیسوی پر عمل کر رہا ہے، تو میں نے ان چیزوں کا بھی جائزہ لیا ہے. وہ تقریر یہ حسن اتفاق ہے کہ جو تازہ وثاق چھپا ہے، آیا ہوا ہوگا باہر، اس میں وہ تقریر چھپ گئی ہے. تو یہ جو لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، اس کے حوالے سے خاص طور پر منہاج مسلم، منہاج عیسوی، ان کا تقابل، یہ میں نے تفصیل سے بحث کی ہے. اب آئیے آخری خاتم النبیین اور آخر المرسلین، رسول کامل، رسول انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ان کی زندگی اور ان کی سیرت کامل اور مکمل انقلاب اور اس کا کامل اور مکمل منہاج اس کا مربع ہے. باقی کسی رسول کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا، ہدف وہی تھا، چل ادھر رہے تھے، لیکن چلنے کے لیے ایک ابتدائی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی کا حق ادا ہوگا تو دوسری پر چڑھیں گے نا. اگر پہلی ہی کا نہیں ہو رہا، دعوت ہی ابھی مؤثر نہیں ہوئی، قوم کی طرف سے رجوع ہی نہیں ہوا، ریسپانس نہیں ملی، تو اگلی سیڑھی پہ کیسے جائیں گے؟ تو پہلی سیڑھی نظر آ جائے گی. پاس نظر آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ پہلی سیڑھی نظر آتی ہے، اگلی کیسے آئے؟ اگر بڑے پیمانے پر لوگوں کا رجوع ہی نہیں ہے، لوگوں کا ریسپانس نہیں ہے، لوگ آئے ہی نہیں ہیں، آپ کے عوام و انصاف نہیں بنے ہیں، آپ کے دست و بازو نہیں بنے ہیں، تو کیسے آگے یہ بنتی چلے گا؟ تو چاہے رخ سب کا ایک تھا، لیکن یہ کہ درمیانی منزلوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کوئی پہلی منزل میں ہے، کوئی دوسری منزل میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو ہے ہجرت کرا کے لے گئے ہیں، لیکن جب قتال کا وقت آیا تو پوری قوم نے صاف پورا جواب دے دیا، فضب الطب رب کا فقاطر آئندہ ہا ہونا قائدوں، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں ہلنے والے. رمی جمبت میں جمبت گل محمد، اگلا قدم کیسے آتا؟ وہ تو قتال کے بعد آیا نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہجرت کے بعد قتال، قتال کے بعد دین کا غلبہ. تو اس اعتبار سے اگرچہ تمام رسولوں کا منہاج اس اعتبار سے کہ وہ رخ وہی ہے، ان اقیم الدین، اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جد و جہد. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا مزمر ہے دعوت اسلامی میں، تحریک اسلامی کے اندر امپلائڈ ہے، مزمر ہے پاور سٹرگل، اس لیے کہ سب کا ہدف وہی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی پہلی منزل سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ ریسپانس نہیں ملی، لوگوں نے ساتھ دیا ہی نہیں، لوگ ایمان لائے ہی نہیں، دست و بازو بنے ہی نہیں. جب وہ 600,000 کی تعداد تھی، کم سے کم ان میں 50,000 یا 100,000 تو ہو گئے جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والوں، بوڑھوں کو نکال دیں، بچوں کو نکال دیں، عورتوں کو نکال دیں. 600,000 کی نفری میں 100,000 تو ہو گئے وہ جوان کو جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، اور کم آئیے 50,000 تو ہو گئے. کوڑا جواب دے دیا. کیا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، اور اپنی امت میں تو صرف دو آدمی اور نکلے ساتھ دینے کے لیے، تو چار آدمی تو جو ہے وہ قتال کا مرحلہ سر کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے. ان میں سے حضرت یوشع بن نون تھے، غالب بن یفنا، دو امتی اور دو یہ رسول، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، باقی پوری قوم کوڑا جواب. فضب انتب رب کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون، اس سے زیادہ ٹکا سا جواب اور کوڑا جواب ممکن نہیں. تو اس حوالے سے کامل انقلاب اور اس کا کامل منہاج، اس کی پوری انسانی تاریخ میں مثال ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال تھا کہ آج میں کم سے کم مکی دور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تذکرہ کر دوں، لیکن یہ وقت نہیں ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری تن جو باتیں عرض کرنی ہیں. یہ ملکی حالات کے ضمن میں سب سے نمایاں جو آپ کو سرخیاں مل رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں، ایجوکیشن کی دھمکیاں بھی ہیں، کچھ استعفے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے دینے شروع کیے ہیں، تو یہ بے نظیر بھٹو کا اور جو ان کے شوہر آصف زرداری کا احتساب ہوا ہے، میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ اس معاملے کی صورت تقریباً وہی بن گئی ہے جو خمر اور میسر کے بارے میں میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے بہت بڑا اور کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے. تو یہ تو وقت بتائے گا کہ اس میں نفع کا پہلو زیادہ ثابت ہوتا ہے یا نقصان کا، لیکن بہرحال ایک اعتبار سے یہ خوش آئند ہے کہ کوئی تو احتساب کہیں تو کسی بڑی شخصیت کا ہو، آغاز تو بات کوئی تو ہنسی کی نکلے، خندے صبح قیامت ہی صحیح، کوئی بات ہو کچھ تو ہو کہیں سے تو ہو. آج تک تو کوئی اس کی ہمارے ہاں کوئی روایت ہی نہیں، یہاں تو یوں سمجھئے کہ اسکاٹ فری جاتے ہیں، جس طرح چاہو لوٹو پیٹو، لیکن یہ کوئی پوچھتا نہیں یہ بات مستی کہ انہیں معلوم ہے تو ہم نے بھی لوٹنا ہے. لہذا یہ کہ اگر ہم نے کہیں اس طرح کا معاملہ شروع کر دیا تو کبھی ہماری باری آ جائے گی. یہ تو ہے اس کا پہلو کہ جو خوش آئند ہے اور اچھا ہے. آج یہ مضمون بھی طویل میں نے پورا پڑھا تو نائیں ہے، جنرل حمید گل صاحب کا بھی شائع ہوا اس موضوع پر، لیکن یہ کہ اس کے اندر اندیشے جو مثبت ہیں، ایک تو اس پہلو سے کہ یہ یک طرفہ احتساب ہوا اس میں کوئی شک نہیں، جس طریقے سے کہ چیف احتساب کمشنر کو غیر مؤثر بنایا گیا اور احتساب بیورو بنا کر ایک ایسے شخص کو بٹھا لیا گیا اس کا چیئرمین بنا کر کہ جس کی اپنی شخصیت مشکوک ہے، جو اب بہت سی چھوٹی سی کسی دکان سے ہو کر اب وہ کروڑ پتی بنا ہوا ہے اور کروڑوں کا دادہندہ وہ خود بھی ہے، رڈکو کمپنی جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ بھی کوئی صاف ستھرا معاملہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے تعلقات ہیں، پھر وہ 85 سے 90 جو ہے اس کو نکال دیا گیا. تو کئی اقدامات ایسے ہوئے ہیں کہ جو کام شروع کیا تھا لغاری صاحب کا، وہ جو دور تھا انٹرم حکومت کا، تو وہ تو بالکل غیر مؤثر ہو گیا. تو یک طرفہ ہونے سے یہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا اور پھر لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ سندھ کا معاملہ جو ہے اور سندھ کے عوام کا وہ نظر آ رہا ہے. دیہاتی سندھ کے اندر جو ہے، رورل سندھ میں کافی رد عمل ہوا ہے، کافی جو ہے ہڑتالیں ہوئی ہیں، سڑکیں بلاک کی گئی ہیں، کافی معاملہ جو ہے یہ سندھی پنجابی کا ایک مسئلہ بنایا جا سکتا ہے. اب وہ اس کا مذہب کا پہلو ہے، اور اس معاملے میں موجودہ حکومت پہلے بھی غیر محتاط ہے. اس نے جس طریقے سے کہ صدر بھی پنجابی کو بنا دیا، ورنہ پرانی جو روایت تھی اس کے منہ سے یہ تھا کہ صدر جو ہے کسی چھوٹے صوبے سے لے لینا چاہیے تھا، تاکہ کچھ تو اشوئی جو ہے چھوٹے صوبوں کی بھی ہو کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے. ساری جتنی بھی ہے یعنی حیثیت کی پوزیشن جتنی بھی ہیں، تو طاقت اور اختیار کی، وہ سب کی سب جو ہے پنجابیوں ہی کے پاس ہے. اس کا رد عمل ہوتا تو ٹھیک ہے، وہ ابھی ظاہر نہیں ہو رہا، وہ اپنی کسی یوں سمجھیے کہ اندر ہی اندر جو ہے آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر وہ آگ یہ سلگ رہی ہو. بہرحال اس میں یہ کہ دونوں پہلو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وقت بتائے گا کہ اس میں نفع کا پہلو زیادہ تھا یا یہ کہ نقصان کا. دوسری بات یہ کہ ہماری جو بین الاقوامی جو پالیسی فورن پالیسی ہے، اس میں ایک اچھا آغاز ہوا ہے. روس کی طرف ہماری اس کھڑکی کا کھلنا جو ہے وہ خوش آئند ہے، اور اس کے بھی بہتر انشاءاللہ اثرات جو پیدا ہوں گے، کیونکہ رشیا بھی اب دوبارہ اس کو بھی اپنی حیثیت کو ایسرٹ کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اگر اس کی حیثیت کو رہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال وہ پولر بیئر جو ہے، وہ ہاتھی ملا ہوا جو ہے، اس کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے، تو وہ سب ایک بڑی طاقت تو ہے، اور یہ کہ ایٹمک اس کے پاس اسلحہ کے امبار تو موجود ہیں، اس پہلو سے اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے. تو چائنا اور رشیا کا ایک دوسرے سے قریب آنے کا معاملہ بھی بہتر تھا، اس لیے کہ یونیپولر ورلڈ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ بس ہر طرح کی جو ہے وہ تھانے داری امریکہ کے ہاتھ میں آ جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کے سلسلے میں غالباً اس میں کچھ نہ کچھ پیش رفت کا کبھی کوئی امکان ہوگا، اور رشیا کا اس معاملے میں صاف کہہ دینا کہ ہم ثالثی کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، تو یہ بہت خوش آئند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس میں سے خیر برآمد ہو اور یہ کشمیر کے مسئلے کی حل کی کوئی شکل نکل آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین المسلمین والمسلمات.